سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا،
سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا،
تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں الحمدللہ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظلہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ کے سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور پہلے سوال کا جواب مفتی صاحب سے لیتے ہیں۔ جناب ہمیں کال دیجیے۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کاروبار میں اگر دو پارٹنر ہوں، ایک صرف وقت دے رہا ہے، ایک جو ہے پیسے اور وقت دونوں دے رہا ہے، تو اب کس کو کتنا ملے گا پرسنٹیج کے لحاظ سے؟ آدھی آدھی کریں گے یا وہ وقت جو دے رہا ہے اس کو تھوڑا زیادہ ملے گا؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔
ٹھیک ہے جی، مطلب دو پارٹنر، ایک سلیپنگ پارٹنر، ایک ایکٹیو پارٹنر، کیا کریں؟
دیکھیں، جو ساحل نے بیان کیا نا وہی لفظ رہنے چاہیے تھے آپ کو۔
ایک کام کرتا ہے اور دوسرا
کام بھی کر رہا ہے اور پیسے بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو جو رشتہ ہوا ہے یہ رشتہ ہے، درست نہیں ہے۔
یعنی کام دونوں کر رہے ہیں، پیسے ایک کے،
پیسے ایک کے،
ٹھیک ہے؟
تو یہ جو کمبینیشن انہوں نے کی ہے یہ درست نہیں ہے۔ دو طریقے ہیں، ان میں سے جو چاہے کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کے پیسے ہیں وہ کام نہیں کرے گا، اس کو آپریشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا،
پیسے دے کے فارغ ہو،
پیسے دے کے فارغ ہو جائے، دوسرا کام کو لے کے چلے گا، گائیڈ لائن دے دے گا کہ بھائی اس سیکٹر میں کام کرو، ادھار میں کرو، نقد میں کرو، اس کے حوالے سے اپنی مرضی پر بیان کر دے گا۔ ورکر کو فالو کرنا ضروری ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں افراد پیسے ملائیں۔ اب جس سچویشن میں یہ ہیں وہاں یہ بہتر ہے کہ دوسرا جو اپنا کیپٹل لے کے چلا ہے
جی،
وہ اپنے کیپٹل سے کچھ اس کو بطور قرضہ دے دے،
ٹھیک ہے؟
وہ کام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ سلیپنگ پارٹنر نہیں بننا چاہتا،
صحیح
ہے؟ کام کرتا رہے،
ایکٹیو دونوں ہیں،
دونوں ایکٹیو رہے۔ ڈیپینڈ یہ کر رہا ہے، یہاں پر جو کمی ہے وہ ہے کیپٹل کی کمی،
صحیح؟
اس ماڈل میں دو طرفہ کیپٹل ضروری ہے، شراکت کا یہ ماڈل ہے،
ٹھیک ہے؟
تو شراکت میں دو طرفہ کیپٹل ضروری ہے، تو اپنے کیپٹل سے کچھ حصہ اگر یہ اس کو قرض دے دیتا ہے، مثال کے طور پر 5% کا پارٹنر بنا لیتا ہے اس کو،
ٹھیک؟
کہ کیپٹل میں میرے 95% ہیں اور آپ کے 5% ہیں، ہم دونوں مل کے کام کریں گے اور نفع ہمارا 50-50% ہوگا، پاسبل؟
یعنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کی پرسنٹیج ہو 95 اور 5%، اور جو پروفٹ ہے وہ 50-50% ہو، تو یہ بھی صحیح ہے،
یہ بھی صحیح ہے۔ اب کچھ اف اینڈ بٹس ہیں،
ٹھیک ہے؟
اف اینڈ بٹس یہ ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نقصان کا کیا ہوگا، ہم کہتے ہیں نقصان ایز پر کیپیٹل ہوگا۔ اب یہاں یہ انویسٹر کہیں گے بھائی اس کے تو 5% ہی ہے،
ٹھیک ہے؟
نقصان میں کیا 5% یہ شامل ہوگا، 95 میرے اوپر آئے گا
جی۔
ہم کہتے ہیں پھر آپ اس کو قرضہ دے دیتے،
ٹھیک؟
آپ اس کو 50% کا پارٹنر بنا لیں،
صحیح؟
ٹھیک ہے،
جتنے پرسنٹ کا پارٹنر ہوگا اتنے پرسنٹ پھر نقصان آئے گا،
کیپٹل میں جتنا پرسنٹ کا شیئر ہوگا
جی
اتنا پرسنٹ ہی وہ نقصان میں شامل ہوگا، ورنہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے؟ یعنی وہ سوچیے، اب سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ تو آپ نے ساحل کو جواب دے دیا کہ عمومی طور پہ جو دو صورتیں بیان کی جاتی ہیں، ایک شراکت پارٹنرشپ اور دوسری مداربت، یہ جو ساحل نے بیان کی تھی یہ دونوں میں نہیں پائی جا رہی تھی، تو کسی ایک طرف اس کو لے کے جانا ہوگا، جیسے آپ نے فرمایا
یہ جو رشتہ داری کی انہوں نے
جی،
یہ رشتہ ہے، درست نہیں ہے،
ٹھیک؟ چلیں جی، آپ کو جواب مل گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو واضح جواب ہے، اب آپ نے یہ کاروائی کرنی ہے، اس طریقے سے پریکٹیکلی کرنا ہے۔ اگلا سوال شامل ہے سلسلہ کر رہے ہیں، جی جناب۔
بجلی کی گرین میٹر لگا ہوا ہے مسجد کا، اس کے جو یونٹ اضافی ہوتے ہیں وہ اوڈا والے اس کی پیمنٹ تو نہیں دیتے، وہ یونٹ استعمال کرنے والے، کیا وہ یونٹ کسی مارکیٹ والے کو یا کسی گھر والے کو بیچ سکتے ہیں؟
جی مسجد،
دیکھیے مسجد کا جو مال ہے نا، وہ چونکہ اس کے اوپر کوئی سپروائزر کھڑا نہیں ہوتا، اپنے مال کی حفاظت بڑے اہتمام سے کی جاتی ہے، ایک ایک روپے کی حفاظت کی جاتی ہے، بچوں تک کو بعض اوقات ناراض کیا جاتا ہے، ان کی خواہشیں بندہ مار کے سیونگ کرتا ہے، تو دوسرے کے مال کے حوالے سے اتنی زیادہ پرواہ نہیں رکھی جاتی، معاشرے میں ایسے افراد کم ملتے ہیں۔ اب مسجد کی کو لے کے ایک سوال یہاں پر آیا ہے نا کہ بھائی یونٹ زیادہ ہیں، اس کے 16 کی یونٹ زیادہ ہیں، وہ کسی کو دے سکتے ہیں، تو بھائی اس کا کوئی میکنزم تو بنے، کیا میکنزم ہوگا، کوئی میٹر لگائیں گے، کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا؟ تو میکنزم سامنے آئے گا، اطمینان کا اظہار ہوگا کہ وہ کرپشن تو نہیں ہو رہی، کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، تو پھر کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ویسے یہ مسئلہ واضح رہے کہ مسجد کی کسی بھی پراپرٹی کو، خاص جو مسجد کا ایریا ہے، فرائی مسجد ہے، مسجد ہے، مسجد ہے، مسجد کی چھت ہے، وہ بھی یعنی مسجد ہوتی ہے، تو اس پراپرٹی کو رینٹ کے لیے یوز نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس کے اوپر اٹھا کے کسی ٹیلی فون کمپنیوں کو بولیں کہ جناب اس پہ کھمبا لگا دیں۔ نہیں، مسجد کی پراپرٹی کمرشل نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ ایک مسجد کی الگ سے پراپرٹی ہے، اس کا وقف کمرشل کے لیے ہی کیا گیا ہے، یا مثلاً وہاں دکانیں بنیں گی، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جو خاص مسجد کا حصہ ہوتا ہے تو یہاں کمرشلزم نہیں ہو سکتا۔ اب جو پلیٹیں لگی ہیں، کیونکہ یہ لگی مسجد کے لیے ہیں، اگر تو کوئی لگائے اتنا بڑا انسٹرومنٹ لے کر آئے کہ جناب مسجد کو 5 واٹ کی ضرورت ہے، وہ 20 واٹ لگائے گا آ کے، تو اس کی تو گنجائش نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ پورا پروجیکٹ کیا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کنٹرول کس طرح ہوگا، یہ نہ ہو کہ بھائی مسجد کا جو رائٹ ہے وہ مارا جائے، مس یوز ہو، مسجد کی تعظیم کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی ہو۔ تو یہ جو سب چیزیں ہیں، اس پر پروجیکٹ آنے کے بعد، فیزیبلٹی آنے کے بعد ہی رائے دی جائے گی۔
اگلی کال دیجیے۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے یہاں اکثر کسٹمر آتا ہے اور آرڈر دیتا ہے، گولڈ کی کوئی بھی چیز بکنگ کراتے ہیں، اور اس میں ہم ٹائم دیتے ہیں 15 دن یا 1 مہینہ، وہ مقرر ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے اکثر کسٹمر وہ 1 مہینے میں لینے نہیں آتا، وہ 2 مہینے بھی لگا دیتا، تو اس میں کیا ہم ریٹ بڑھا کے لے سکتے ہیں، کیونکہ ریٹ اکثر بڑھ جاتا ہے، اس میں ہماری شرعی رہنمائی فرما دی۔
نہیں، ریٹ تو نہیں بڑھا سکتے آپ، آپ اس کسٹمر پر دباؤ ڈالیں، اور ریٹ بڑھنے کا جہاں تک ایشو ہے تو آپ پھر جو آپ ایڈوانس لیتے ہیں وہ ایڈوانس زیادہ لیں۔ یہ میں عرض کرتا چلوں، لفظ ایڈوانس بڑا کامن لفظ ہے اور کئی جگہوں پہ بولا جاتا ہے، جیسے کوئی دکان مکان کرائے پہ لیا کسی نے تو وہاں وہ ایک ایڈوانس کے طور پہ جمع کرواتا ہے، تو وہ بھی قرض کے حکم میں۔ ایک ایڈوانس وہ ہوتا ہے کہ جو سودے ہو رہے ہوتے ہیں، خرید و فروخت کا سودا ہے، بھائی پہلے پیسے جمع کراؤ، تو خرید و فروخت میں پہلے پیسے جمع نہیں کروائے جاتے، ادھار تو ہو سکتی ہے، پہلے پیسے جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ خرید و فروخت بے استثناء کے تعلق سے ہے، تو زیورات کی جو بنوائی ہے یہ بے استثناء کی ڈیل ہے، تو اس میں پہلے پیسے جو جمع ہوں گے وہ قرض نہیں ہیں، وہ سامنے والے کی ملکیت میں چلے جائیں گے۔ تو یہاں یہ جو اضافی جو پیسے ہیں وہ ایڈوانس لینا، یہ درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن باقی جگہوں پہ کلام ہے، خریداری جہاں ہو رہی ہو وہاں کلام ہے۔
اچھا محسن، اس میں جیسے آپ نے فرمایا نا، میں چاہوں گا کہ مارکیٹ کی میں پریکٹیکل مثال بھی دے دوں، اور اس کے پھر جو دکانداروں کو فوائد یا نقصانات ہوتے ہیں یا جو ایکچوئل صورتحال ہوتی ہے وہ میں عرض کر سکوں آپ کو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے کسٹمر آیا، اور عمومی طور پہ یہ 2 طرح کے کسٹمر ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے رننگ کسٹمر ہے، واکنگ کسٹمر ہے، وہ آیا اس کو کوئی چیز پسند آ گئی چھوٹی موٹی اور اس نے لے لی۔ لیکن جب بڑے پیمانے پہ اچھی مقدار میں وہ بنوائے جاتے ہیں زیورات، تو پھر وہ جیسے ابھی تو سمجھ لیں آپ 10 تولے کے بھی ہے تو کہاں پہنچے گی کہانی، تقریباً 30-35 لاکھ پہ صرف سونا ہی پہنچ جائے گا۔ تو اس کا وہ ہوتا ہی ہے ایڈوانس کم دیتے ہیں، اور آپ نے فرمایا ایڈوانس بڑھا لیں، مثال کے طور پہ طے ہوا جی 10 تولے سونے کا زیور بنے گا، اس میں سونے کی مقدار 10 تولے ہے تو اس کے بن گئے، ایک میں مثال دے رہا ہوں 35 لاکھ روپے بن گئے، اور اس کی جو مزدوری وغیرہ ہے وہ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ بن گئے، 5 لاکھ بن گئی، تو 40 لاکھ ٹوٹل ہو گیا۔ کسٹمر نے 5 لاکھ اٹھا کے دے دیے اور کہا کہ جی ٹھیک ہے میں 15 دن بعد اٹھا لوں گا یا 1 مہینے بعد اٹھا لوں گا، لیکن وہ اب آ رہا ہے 2-2.5 مہینے کے بعد، اور ابھی جو ریسنٹ کیفیت چل رہی ہے تو اس میں تو بہت تیزی سے اوپر کی طرف جا رہا ہے ریٹ۔
ایک دنیا نئی طرف جا رہی ہے، حالات چینج ہو گئے ہیں۔
چلے وہ سر، وہ بھی بتائیے گا آپ کس طرح جا رہی ہے۔ تو اب یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نے 5 لاکھ روپے دیے اور اتنا سارا کام ہے، 40 لاکھ کا کام، تو اس کو نقصان ہوگا، الٹیمیٹلی اس کو نقصان ہوگا موجودہ صورتحال میں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو آپ نے سولوشن دیا اس کا کہ زیادہ مقدار میں ایڈوانس رقم لے لے، 40 لاکھ روپے کا अप्रोक्स लगा है कि पड़ेगा ये, तो ये तकरीबन 30-35 लाख रुपए ले ले तो कवर हो जाएगा 2-4-5 लाख रुपए की, तो कोई ऐसी बात नहीं होती। लेकिन कस्टमर फिर मूव कर जाता है, वो कहीं और चला जाता है, और कहीं और जाने में ये होता है कि बहुत माजरत के साथ, जाहिर सी बात है अच्छे बुरे सभी जगह हैं, वो फिर किसी और तरीके से वसूल कर लेते हैं। यानी बुकिंग तो 5 लाख पे हो जाती है, लेकिन फिर वो वसूल किसी और तरह से सिनेरियो में कर लेते हैं।
देखिए एक बात क्लियर है, प्राइसेस तेजी से बढ़ रही
जी,
ठीक है, इतनी बड़ी डील 30-35 लाख रुपए की कोई नए आदमी से तो नहीं करेगा ना?
नहीं, इसमें नए आदमी से तो बहुत मुश्किल,
नए आदमी से तो बिल्कुल नहीं करेगा। 30-35 लाख रुपए की डील 5 लाख रुपए लेके वो किसी जानने वाले से करेगा?
जी ऐसे ही,
जब वो जानने वाले से कर रहा है तो उससे थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग कर ले कि भाई मैं आपको डील कर रहा हूँ और आपने, आपको मैं किस्त बांध देता हूँ, आप नहीं भी आए तो पैसे आप इस मुद्दे तक अदा कर देंगे मुझे।
ठीक है,
ठीक है, तो यूँ अखलाक बुनियादों पर उसको बाउंड करे, और नहीं आता हफ्ता 10 दिन तो उसको भी बर्दाश्त करें, माल तो बेचना है ना।
ठीक,
जब हर कस्टमर की यही आदत है मिसाल के तौर पर, तो क्या वो माल बेचना बंद कर देंगे? सवाल यहाँ ये हो रहा है कि जायज़ और नाजायज़ की हदूद क्या है।
ठीक,
हदूद ये है कि भाई आपने जब डील डन कर दी है, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो दोनों बाहम रजामंदी से कैंसिल करें और नया रेट लेकर आए। ऐसा नहीं होता, सुनार मार्केट में इनके बहुत सारे सौदे इस तरह होते हैं। जैसे मुझे पहले एक बंदे ने पूछा कि जी वो एक मशहूर कंपनी है, वो कहती है BC डालो, और वो पैसे लेते रहती है, और तय ये होता है कि जनाब उस दिन का जो रेट है जब साल पूरा होगा उस रेट पे हम आपको माल बेचेंगे, तो भैया उससे पहले आप पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं?
सही,
ठीक है, अगर आप उस माल के पैसे ले रहे हैं और रेट तय कर रहे हैं बाद का होगा, तो ये समझ में नहीं आ रही चीज़ें। यूँ पैसे लेने पर भी सवाल निशान है कि BC में तो कर्ज़ वाला मामला होता है, अमानत का होता है, उस तौर पर ले रहे हैं या शेयर की कीमत के तौर पर ले रहे हैं, ये सब चीज़ें भी देखनी है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो बाहम इत्तेफाक से डील कैंसिल करें, और ये नहीं होता, ग्राहक कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा लॉस हो, या ये है कि दुकानदार उसको वहीं खड़ा रहे, वो अपना सोना लॉक कर ले, जैसे ऑर्डर आया सोना लॉक कर ले, ताकि जो आगे कीमत बढ़ने का इशू हो ना रहे इसके पास।
ठीक, चलिए जी, आज तो सोना सोना हो रहा है शुरू में, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और कुछ जागते हैं। जी
जी, मेरा नाम शियान है, मैं मरी से बात कर रहा हूँ। ये बाल बेचना सही होता है औरतों के?
अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम। माँ बहनों के बाल हया की अलामत होते हैं, माँ बहनों से जुड़ी जो भी बातें हैं वो तो छुपाने की होती हैं। अब माँ बहनों के बाल लेके बेचना, मतलब ये हुक्म है बालों का, जो भी बाल फितर का हिस्सा होते हैं उन सब के लिए ये हुक्म है कि जैसे सीने के बाल मर्द के हैं, ये फितर का हिस्सा नहीं है। ठीक है, मर्द के बगल के बाल फितर का हिस्सा नहीं है। फितर कहाँ है कहाँ नहीं है, एक बालिग आदमी आराम से समझता है। तो औरत के जो बाल हैं ये भी फितर हैं, नमाज में ये हिस्सा छुपाया जाता है, औरत का छुपाना ज़रूरी है। तो सितर के हिस्से के जो भी बाल हों वो जिस्म से जुदा होने के बाद भी उस पर गैर की नज़र ना पड़े, ये ज़रूरी है। तो उसको दफन किया जाता है, उसको ऐसे जगह पर छुपाया जाता है कि गैर की नज़र ना पड़े। तो एक तो गलती यहाँ पे ये हो रही है कि वो बाल बेचे जाते हैं और लोग उसको ख़रीदते हैं, वो नज़र पड़ने का मामला नहीं रहा। अब हम ढूंढते हैं जनाब, परेशानी आती है तो क्या हो गया, क्यों आ रही है, क्यों आ रही है, ये काम कर लो वो काम कर लो, हालांकि सब अपने हाथों के किया होता है। यानी अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी ना करने की वजह से कितनी मुसीबतें आती हैं, कि बहुत सारी मुसीबतें ऐसी होती हैं कि जो तुम्हारे अपने हाथों का किया धरा होती हैं। कुरान पाक का वाज़े फरमान है। तो एक तो गलती ये है, दूसरी गलती ये है कि इंसान को सोल्ड आइटम थोड़ी है भाई, कि आप इसको भी बेचना शुरू कर दें तो ना इंसान बेचा जा सकता है, ना इंसान के बदन का कोई हिस्सा बेचा जा सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान को तकरीम बख्शी है, इज्जत बख्शी है। इंसान जो है ये बेचने की चीज़ नहीं है, इसके जिस्म का कोई हिस्सा भी बेचने की चीज़ नहीं है। कोई अगर बेचता है तो ये हराम का मुर्तकिब होता है, और इसकी आमदनी खालिसतन माले हराम है।
असल में तो बेचने वाले का हुक्म बयान किया, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बाज़ोकात जो हमारे साइलीन होते हैं, सुनने वाले होते हैं, वो بالکل وہ آپ کے الفاظ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جو بات کی ہے آپ نے اس میں بیچنے والا جو شخص بیچ رہا ہے اس کو تنبیہات کی ہیں آپ نے, اس کا حکم بیان کیا, جو خرید رہا
دونوں کے لیے حکم ہے,
دونوں کے لیے
نفع تو وہ بھی کمائے گا نا, اس کو بیچ کے وہ بھی نفع کمائے گا, تو خرید و فروخت دونوں من جائز نہیں ہے, حرام ہے.
ٹھیک ہے جی, کال دیجیے مجھے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص اگر عمرہ کمیٹی شروع کرے اور وہ 25 ماہ کی کمیٹی ہو اور 25 افراد پر مشتمل ہو, اور اس میں شرط یہ ہو کہ ہر مہینے ایک کمیٹی ممبر جو ہے وہ عمرے پر جائے گا, مثال کے طور پر 2.5 لاکھ کی کمیٹی ہے اور 2,20,000 یا 30,000 میں عمرے کا پیکج ہوتا ہے, بقیہ جو رقم ہے وہ اس کمیٹی والے کو دے دی جائے گی جس کی کمیٹی نکلی ہے, آیا اس طرح کمیٹی ڈالنا شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں, رہنمائی فرما دیں.
انہوں نے آدھا سوال پوچھا ہے کہ جو رقم بچ جائے گی اس کو دے دی جائے گی, یہ پوچھا ہے, لیکن جو رقم جو ہے وہ باقی ہوگی اس کا کیا ہوگا؟
عمرہ کریں گے
نہیں, عمرہ کب کروائیں گے؟
جب اس کی کھلے گی.
آج کھل گئی, مثال کے شوال کے مہینے میں کھل گئی, شوال کے مہینے میں تو عمرہ ہو ہی نہیں سکتا, یعنی عمرہ ویزا نہیں ہوتا نا,
ٹھیک ہے,
بند ہوتا ہے. شوال میں عمرہ ویزا نہیں ملتا, ذی‌قعدہ میں نہیں ملتا, ذی‌الحجہ میں نہیں ملتا,
محرم میں جا کے شروع,
محرم میں
آخر میں
جا کے شروع ہوتا ہے, تو 4 مہینے تو ایسے نکل گئے.
ٹھیک ہے,
4 مہینے اس کے پیسے کیا روک کے رکھیں گے,
کیا کریں گے؟
ٹھیک ہے, تو جو اصل سوال ہے وہ تو آپ نے کیا ہی نہیں ہے. اور پھر یوں کیا آپ عمرہ پیکج بیچ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ اس کو الگ الگ کر کے تو چلایا جا سکتا ہے کہ بھائی ہم کمیٹی ڈال رہے ہیں اور کمیٹی کے پیسے جب بھی کھلے گی عام کمیٹی کی طرح اس کو دے دیے جائیں گے, اور پھر اس کو ایک عمرہ آفر کیا جائے گا, وہ چاہے تو لے چاہے تو نہ لے.
ٹھیک ہے,
باؤنڈ کیسے کر سکتے؟
اور مفتی صاحب اگر باؤنڈ کرا بالفرض سب نے ایگری کیا کہ جی عمرے کا جو بھی پیکج چل رہا ہوگا فلاں فلاں کمپنی سے طے کر لیا, یا آپ معلومات کر لینا اور اس کو ڈائریکٹ پیمنٹ کر دیں گے ہم, اور بقیہ جو پیسے بچیں گے وہ آپ کو دے دیں گے, تو
اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. زیادہ تر جو ہے وہ عمرے کا گروپ چلانے والے ہی لوگ یہ کام کرتے ہیں.
ٹھیک ہے,
اور ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, بظاہر وہ امین ہوتے ہیں کہ بھائی ان کے بیاہ پہ آپ یہ کام کریں, حالانکہ وہ تو پارٹی ہوتے ہیں, وہ اپنا نفع رکھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں.
ایجنٹ ہیں وہ, تو
ایجنٹ بھی نہیں ہوتے, خود ہی لے کے جا رہے ہوتے ہیں. آج کل تو عمرہ بڑا آسان ہے, یعنی کہیں بھی آپ کو کسی سے سروس نہیں لینی, ہر چیز الگ الگ اویلیبل ہے, پورا پیکج جوڑ کے لینا ضروری نہیں ہے. ٹکٹ آپ الگ کروائیں, ویزا آپ الگ لگوائیں, ہوٹل آپ الگ کروائیں, چلے جائیں 20 بندوں کو لے کے. تو یہاں چونکہ ان کو نفع رکھنا ہوتا اپنا, تو پورا سسٹم کس طرح چلانا ہے حلال و حرام کے مسائل سے آگاہی ضروری ہے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
میرا سوال یہ تھا کہ گندم پیسنے کی اجرت میں آٹا اور پیسے دونوں دینا جائز ہیں؟
دیکھیے گندم کی پسائی کی جو اجرت ہے وہ آٹے سے نہیں دی جا سکتی, گندم سے دی جا سکتی ہے. ایک شخص گندم لے کر آیا نا, مثال کے طور پر وہ گندم لے کر آیا ہے
جی,
اب وہ 5 کلو گندم الگ کر لے, 35 کلو کا آٹا پسوا لے, 5 کلو اس کو پسائی کے طور پر الگ سے دے دے. زیادہ تر لوگ جو نا وہ آٹے سے کٹائی کرواتے ہیں, تو قفیز تہان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کے اندر کام ہوا ہے, جس کے اندر پروگرس ہوئی کام ہوا, اسی چیز کو اجرت کا حصہ بنانا جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
حدیث مبارکہ میں خاص گندم ہی کے مسئلے کو منع کیا گیا ہے.
صحیح,
آپ جدا گانا گندم جو ہے نا وہ اجرت کا حصہ بنائیں, جدا گانا آٹا کوئی اجرت کا حصہ بنائیں, جو کہ پریکٹیکلی نہیں ہوتا.
صحیح,
لیکن یہاں پریکٹیکلی گندم کو حصہ بنانا بڑا آسان ہے.
مثال کے طور پہ ایک من گندم ہے, ایک من گندم الگ کٹے میں رکھی, الگ رکھی سپوز کر لیتے ہیں, اور 2 کلو الگ رکھی, اس کو کہا بھائی ایک من پیس دو اور یہ 2 کلو تمہاری
اجرت. یہ ٹھیک ہے,
اب یہ ہے دونوں گندم ہی,
ہاں,
لیکن یہ صورت جائز ہے,
اس میں کوئی پروسیسنگ ہوئی نہیں نا.
ٹھیک ہے, وہ جو 2 کلو گندم دی اس میں تو کوئی پروسیسنگ
نہیں ہوئی, اس نے اجرت کے طور پر دے دی اس کو.
صحیح,
اور اجرت معجلہ یعنی ایڈوانس اجرت بھی دی جا سکتی
ہے,
اور یہ جو پروسیسنگ ہوئی ہے سارا کا سارا اس نے خود واپس لے لیا.
اچھا, یہی مفتی صاحب اسی کی دوسری صورت مدنی چینل کے ناظرین کے لیے میں پوچھ لوں, یہی 42 کلو 42 kg گندم میں دوں اور اس کو کہوں اس میں سے 2 کلو خود رکھ لینا, تو پھر صحیح نہیں ہوگا,
یہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے, تو الگ کر لیں.
نہیں, 2 کلو آٹا اگر وہ دے گا وہ صحیح نہیں ہے.
ٹھیک ہے, یعنی 42 کلو پیس لیا, 2 کلو رکھ لیا.
زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ آٹے کی صورت میں جو کاٹتے ہیں,
ٹھیک
ہے, یا جو آپس میں نیگوشیٹ ہوتا ہے ان کا, آٹے کی صورت میں ہوتا ہے, وہ جائز نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہنے والے, ایک ہی تو بات ہے, فرق کیا ہو گیا
جی.
ارے بھائی ہم کوئی بیوقوف ہیں؟ فرق تو ہمیں بھی نہیں لگ رہا. ہم پابند ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے, کہ حضور نے فرما دیا یوں نہیں کرنا, یوں کرنا ہے. تو کیا ہم نے فضائل نبوی جو ہیں صرف وہ ایک باب اپنا رکھا ہے کہ بس ہم فضائل نبوی سنیں گے, تعلیمات نبوی نہیں سنیں گے؟ فضائل نبوی بھی ہیں, ایمان کا حصہ ہمارے, لیکن تعلیم نبوی جو ہیں وہ بھی تو ہمارے کرنے کی چیز ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مطاع بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے. تو جب ایک چیز کا ماخذ جو ہے وہ حدیث ہے یا قرآن ہے, سود کے مسئلے میں لے کے شور کر رہے ہوتے ہیں, کیا ہو گیا مولویوں نے ہلے نکال دیے. ارے بھائی ہلے نہیں نکالے, ڈاکو کھڑے ہوں 4 رستوں پہ, ایک رستے پہ ڈاکو نہ ہو, تو آپ کو یہ کہا جائے گا نا بھائی اس روڈ سے جائیے گا, یہ سیف ہے. تو یہاں 4 راستے ایسے ہیں جہاں قرآن کے حکم کی خلاف ورزی لازم آنی ہے. ہم کہتے ہیں 4 راستوں پہ مت چلو, یہ 5واں راستہ سیف ہے, یہاں چلے جاؤ. بات سمجھنے کی ہے. تو ہمارے یہاں جو ہے وہ لوگ جری زیادہ ہو گئے ہیں,
بے باک
بے باک, مطلب منہ میں زبان اتنی آ گئی ہے, اتنی آ گئی ہے کہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کہاں مطلب جائیں گے, کہاں جائیں گے.
ایک بات ہے کہ بعض اوقات نا مسئلہ سن رہے ہوتے ہیں نا, تو سائل کی حیثیت سے, پوچھنے والے کی حیثیت سے, ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, یا یوں کہہ لیجئے کہ جیسے ابھی آپ نے اس کا بیان کیا کہ یہ صورت جائز ہے, یہ ناجائز ہے, بظاہر دیکھنے میں ان میں کوئی ڈفرینس نظر نہیں آ رہا. تو ایسی صورت حال میں ایک اچھے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے, ہمیں کیسے پوچھنا چاہیے, مطلب ایک سیٹسفیکشن بھی تو چاہیے نا ہمیں.
دیکھیے معاشرے میں 2-3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ وہ پائے جاتے ہیں جو علماء کے ساتھ انٹریکشن میں رہتے ہیں, تعلق میں رہتے ہیں, اور اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کا لیکچر سنتے ہیں, سوالات پوچھتے ہیں, تو شریعت کے معاملے میں وہ آہستہ 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 اپ ڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, یا مزاجن بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ نہ بھی پتا ہو, دور بھی ہوں, تب بھی سلیم التبع ہوتے ہیں. یعنی جو ٹھیک چیز ہے وہ اس کو ٹھیک کہتے ہیں, جو غلط چیز ہے اس کو غلط کہتے ہیں, اور معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت ٹینشن میں ہوتے ہیں, ہر وقت ٹینشن میں, اور پھر 2-4 موضوعات پکڑ کے جناب انہوں نے اپنا اظہار کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کبھی اس موضوع پر اظہار, کبھی اس موضوع پر اظہار, تو وہ بے باکی ان کی ضرورت ہے,
ٹھیک,
بہت آگے نکل گئے ہیں وہ. تو ایسے جو لوگ ہیں قابل رحم ہیں, ہم ان کے دعا کر سکتے ہیں.
ٹھیک, اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایک آش ایسا شرح صدر ہو جائے کہ دین کی باتیں آسانی سے ہمیں سمجھ.
بس ایسے لوگ صرف ایک کام کر لیں نا, صرف ایک کام
جی,
روزانہ 1 پارہ قرآن پڑھ لیں, تبدیلی نہ آئے تو مجھے کہیے گا.
مجھ سے ایک سوال کروں؟
جی جی.
مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مرض اور علاج بڑا ڈفرینٹ بتا رہے ہیں.
ڈاکٹر کے پاس جب کوئی مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی بعض اوقات ایسا علاج تجویز کرتا ہے کہ بظاہر تو وہ میچ نہیں کر رہا ہوتا, لیکن علاج اصل میں وہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹر دوائیں دینے کے بجائے ٹینشن کے مریض کو کہے گا آپ نیند پوری کریں, کیا خیال ہے آپ کا؟ پہلا علاج پرہیز ہوتا ہے, دوسرا علاج دوا ہوتی ہے. ایک آدمی کی نیند 3 گھنٹے ہو رہی ہے 24 گھنٹے میں, اور وہ ڈاکٹر کے پاس گیا کہ میں ٹینشن کا مریض ہوں
جی,
تو بتائیے ڈاکٹر کا یہ کہنا کیا غلط ہے کہ آپ نیند پوری کریں؟
نہیں ہے تو صحیح,
بالکل پرفیکٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ قرآن جب نہیں پڑھیں گے تو روحانیت سے محروم رہیں گے, اللہ کی محبت دل کے اندر جو پیدا ہونے, جس طرح پیدا ہونی چاہیے اس طرح پیدا نہیں ہوگی, اللہ کے رسول کی محبت جس طرح پیدا ہونی چاہیے اس طرح پیدا نہیں ہوگی. جب آپ بھائی قرآن تو پہلی کتاب ہے نا پڑھنے کے لیے,
ایسے ہی
پہلا دستور ہے,
ایسے ہی
جب آپ نے پہلا دستور ہی نہیں پڑھا تو آگے کی جو اکائیاں ہیں وہ آپ وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ تو ہم نے تو پہلا جو پلیٹ فارم ہے پہلا جو سبق ہے وہاں ریفر کیا ہے, اس سے آپ کو روحانیت بھی حاصل ہوگی, اللہ کے بھی قریب ہوں گے, نیکیاں بھی حاصل ہوں گی, اس سے آپ کا مزاج بھی بنے گا, استقامت بھی بنے گی, ہزارہ فوائد حاصل ہوں گے. جتنے بھی لوگ تنقید کرتے ہیں ان سے صرف کبھی یہ پوچھ لیں, یار کیا آپ ایک پارا روزانہ قرآن پڑھتے ہیں؟ پڑھ کے دیکھیں ذرا.
مفتی, ایک تفصیلی سوال ہے, اس کا حاصل کلام تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ چیٹ بوٹ ڈیولپمنٹ کا کام کرنا کیسا.
چیٹ بوٹ ڈیولپنگ ایک سروس ہے. مثال کے طور پر یہاں کے الیکٹرک پہ چلے جائیں جی, اس کا ایک واٹس ایپ نمبر ہے, آپ کہیں السلام علیکم, جواب آ جائے گا وعلیکم السلام
جی,
ٹھیک ہے نا. آپ سے پوچھے گا آپ کو کیا مسئلہ ہے, یہ پانچ آپشن ہیں, آپ نمبر دو لکھیں, پانچ آپشن ہیں, اب آپ کا جو مسئلہ تھا وہ نمبر دو سے تھا, آپ نے نمبر دو لکھا, اس پر ونڈو آ جائیں گی. تو ایک سروس ہوتی ہے چیٹ بوٹ, تو اس سروس کے ذریعے جو ہے کلائنٹ کو مشین ڈیل کر رہی ہوتی ہے. مشین کیا ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر بنایا جاتا ہے بہت ہی معمولی سا, تو اس کے ذریعے انگیج کیا جاتا ہے کسٹمر کو. جیسے ایک ہاسپٹل میں میں نے چیٹ بوٹ استعمال کیا, اس نے کہا بجائے فون کرنے کے آپ ویٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کس شعبے میں جانا ہے, ڈاکٹروں کی لسٹ آ گئی, یہ کر دیں یہ کر دیں, آخر میں جا کے اس شعبے کا فون نمبر آ گیا.
صحیح.
عام طور پہ کیا ہوتا تھا, وہ ویب سائٹ پہ جائیں, کیٹیگری سلیکٹ کریں, اس شعبے کو فون کر لیں.
ٹھیک.
اب چیٹ بوٹ پر معاملہ آ گیا ہے, تو ہو سکتا ہے چیٹ بوٹ کے اور بھی بہت وسیع جو ہے نا وہ تناظر ہو, میرے علم میں نہ ہو, جتنا میرے علم میں تھا اس کے حساب سے. تو ایک سروس ہے, اگر آپ نے انگیج کیا ہے جائز سروس میں تو جائز چیز ہے, ناجائز جگہ آپ نے سروس فراہم کی ہے تو ایک ناجائز بات ہوگی.
ٹھیک ہے. مطلب جیسے ریسٹورنٹ ہیں یا میڈیکل اسٹور وغیرہ ہیں, ان کو اگر دے رہے ہیں اس طرح کے سروس, ٹھیک ہے.
پاکستان میں تو ایسا نہیں کہ ریسٹورنٹ پہ کوئی شراب رکھی ہوئی ہے, کوئی ایشو نہیں.
ٹھیک. کال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ انسان جو ہے دو نمبر کے ڈاکومنٹس بنانے کے بعد انسان جاب پہ لگ جاتا ہے, تو آیا کہ اس کی سیلری وہ جائز ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے رہنمائی فرمائیے گا.
دیکھیے, دو نمبر کے ڈاکومنٹ بنانا ہے وہ گناہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سوال کا بارہا میں بڑا تفصیل کے ساتھ جواب دے چکا ہوں کہ دو نمبر کے ڈاکومنٹ بنانے کے بعد جو جاب ہے وہ کئی اقسام کی ہوتی ہے. اب میں نے ایک مشہور عالمی ویب سائٹ ہے, اس پر ایک اسٹوری پڑھی کہ دل کا ایک جعلی ڈاکٹر جو ہے وہ کس طرح آپریشن تک کرتا رہا اور کیا کچھ رہا, ہارٹ سرجن بتاؤ, جعلی جعلی. تو آپ کو ایک جعلی ڈاکومنٹ بنانے کے بعد بن جاتا ہے جناب سرجن بن جاتا ہے, ڈاکٹر بن جاتا ہے, وکیل بن جاتا ہے, ایسے پروفیشن کے جہاں بنیادی تعلیم بڑی ضروری تھی, تو وہ تو آگے بھی ہلاکتیں پیدا کرے گا. اور ایک چیز یہ ہوتا ہے اس کو بننا ہی چپڑا سی ہے, چائے اٹھا کے لے کر آنی ہے, تو وہ جو کام ڈلیور کر رہا ہے اس کام میں تو کوئی نقص نہیں آیا. اگر وہ کام صحیح ڈلیور کر رہا ہے تو اس کام میں کہ حرام ہونے کا فتویٰ کیسے دیا جائے گا. ایک آدمی ہے وہ ٹائپسٹ ہے, ٹھیک ہے نا, ٹائپنگ صحیح کر رہا ہے, تو یوں آگے جو کام اسے دیا گیا اس کو دیکھ کر اجرت کے جائز ناجائز ہونے کا یا اس کام کو کنٹینیو کرنے یا نہ کرنے کا فتویٰ دیا جائے گا. لیکن جو پہلی غلطی ہے وہ غلطی تو ہے, نو ڈاؤٹ.
ٹھیک. مفتی صاحب ایک سوال ہے, ہمارے پاس ٹیکسٹ میسج ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں گرافک ڈیزائننگ کا کام کرتا ہوں اور اپنا کام کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ ٹریننگ لے رہے تھے اور اب یہ سیکھ چکے ہیں تو اپنا کرنا چاہ رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں اس کا کرنا کیسا ہے کیونکہ اس میں مختلف پوسٹ اور چیزیں جو بنانی ہوتی ہیں اس میں پکچرز ہوتی ہیں, کارٹونس کی بھی ہوتی ہیں اور دیگر بھی ہوتی ہیں, ایون خواتین کی بھی ہوتی ہیں, البتہ اس کی پرنٹ نہیں نکالتا میں, تو کیا یہ میرے لیے اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
دیکھیں, جو گرافک ڈیزائننگ ہے تو گرافک ڈیزائننگ کے اندر جو ورچوئل چیزیں ہیں وہ تو تصویر کے حکم میں نہیں ہے, لیکن ورچوئل میں بھی یہ ہے کہ عورتوں کی تصاویر بنانا یہ تو جائز نہیں ہوگا. خیر,
اس سے بچیں,
جو ناجائز چیزیں ہیں اس سے بچنا پڑے گا. مثال کے طور پر ان کے پاس جاتا ہے کسی شراب خانے کا جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ انہوں نے بنانی ہے, اس سے بچنا پڑے گا.
ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی تصویر بھی نہیں ہوگی, اگر تصویر نہ بھی ہو تو
کنٹینٹ جہاں جائز ہوگا وہاں ان کی انوالومنٹ, ان کا کام کرنا وہ جائز ہوگا, جہاں کنٹینٹ جائز نہیں ہے تو وہاں ان کی انوالومنٹ جائز نہیں ہوگی.
اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرا ایک دوست فش کا کام کرتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے رقم دو تو فی کلو میں میں آپ کو 10 روپے پروفٹ دوں گا، تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ پلیز رہنمائی فرما دیں.
فش کا کام کرتا ہے یہ بتائیں.
مچھلی.
دیکھیے یہاں تو جائز طریقہ بھی ان کو نہیں بتایا جا سکتا جس طریقے سے لوگ کام کرتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بوٹ لے کے یہ جاتے ہیں، کشتی لے کے، تو اس کشتی میں یہ ان کو پیٹرول چاہیے ہوتا ہے، ان کو کھانا چاہیے ہوتا ہے، ان کو جال کے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، مینٹیننس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، پھر کبھی مال ہوتا ہے کبھی مال نہیں ہوتا. تو یوں مداربت کی صورت شاید یہ نہ کریں کہ بھائی میرا پیسہ ہے اور تم کام کرو، تو اس میں پھر پورا ایکسپنس کا حساب لگانا، کشتی کے ایکسپنس کا حساب لگانا بڑا مشکل کام ہے. اگر پارٹی بڑی ہے اور وہ سارے ایکسپنس وغیرہ کو بھی برداشت کر سکتی ہے اور تو آپ ہم سے میٹنگ کر لیں، ہم آپ کو پورا طریقہ بیان کریں گے. موجودہ صورت میں جو آپ نے صورت بتائی ہے تو ناجائز ہے. جبھی ہم متبادل پر بات کر رہے ہیں کہ متبادل کیا ہو سکتا ہے اس کا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی پیسے دے اور کہے کہ مجھے اتنا نفع دے دیا کرو. تو ایسا نفع تو سودی نفع ہے خالصتاً، اس سے بچنا ضروری ہے.
جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام ملاحظہ فرمایا. آپ دیکھتے رہیے مدنی چینل، علم دین حاصل کرتے رہیے. اور صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.